अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान में अहदेदारों ने बुध के रोज बताया है कि हेलमंद के लड़ाई जदा इलाके में 2 हेलीकॉप्टर टकराकर तबाह हो गए, जिसमें सवार 9 अफराद हलाक हो गए। इससे अलहदा तालिबान बागियों ने दूसरे सूबों की सिक्योरिटी चौकियों पर हमले करके हुकूमती फोर्सेस के दर्जनों एहलकारों को हलाक कर दिया है। हेलमंद के सूबाई अहदेदारों ने बताया है कि रूसी साख्ता 2 MI-17 हेलीकॉप्टर जो जख्मियों को लेकर जा रहे थे मंगल की रात नावा जिले में गिरकर तबाह हो गए। ये जिला उस वक्त तालिबान के हमले की जद में था। हवा में हेलीकॉप्टरों का यह तसादुम उस लड़ाई के दौरान हुआ है जब सूबाई दारुलहुकूमत लश्करगाह और उसके आसपास के इलाकों में तालिबान और अफगान फौजियों के दरमियान जंग जारी है। मकामी हुकाम के इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस लड़ाई में 5,000 खानदान बेघर हुए हैं, जबकि हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद तकरीबन 200 है। उधर तालिबान ने हेलमंद के अलावा भी अपने हमलों में इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में दोनों फरीकों को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान के 2 सूबों बगलान और बदख्शां के अहदेदारों ने बताया है कि गुज़श्ता रात तालिबान के हमले में 9 अफगान पुलिस वाले हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। बगलान पुलिस के तर्जमान अहमद जावेद बशारत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान ने गुजरगाह नौरजला के अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों पर हमला किया, जिसमें 6 पुलिस वाले हलाक और 2 जख्मी हो गए। उन्होंने दावा किया कि गुज़श्ता रात की लड़ाई में 25 तालिबान भी मारे गए। इसी असना में बदख्शां पुलिस के तर्जमान सनाउल्लाह रूहानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई में 3 पुलिस वाले हलाक और 2 जख्मी हुए। अफगान वजारत दाखिला के तर्जमान तारिक आरियान ने बताया कि हिरात सूबे के काशकी कोहाना जिले के बातूर खानी इलाके में एक मिनी वैन बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत 5 शहरी हलाक और 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। उन्होंने तालिबान पर इल्जाम आयद किया है, लेकिन तालिबान ने अभी तक इस पर तबसरा नहीं किया है। लगभग 7 महीनों के तातुल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा आमदरफ्त वीजों के इजरा के बाद बहाल हो गई है। अफगानिस्तान में काबुल और जलालाबाद पाकिस्तानी सिफारतखानों के जरिए और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सिफारतखाने के जरिए वीजों के इजरा का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि पिशावर में अफगानिस्तान के कौंसलेट से वीजों के इजरा का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। वीजों के इजरा के फौरन बाद तोरखम के रास्ते तकरीबन 1500 अफगान बाशिंदे सोमवार के रोज दाखिल हुए। पाकिस्तान को अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल HRC का रुकन मुंतखब कर लिया गया है, जबकि सऊदी अरब यह नशस्त हासिल करने में नाकाम रहा है। एशिया बहरुल काहिल खित्ते के लिए खाली होने वाली 4 नशस्तों पर 5 उम्मीदवार थे, जिसके लिए मंगल को न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली के रुकन मुल्कों ने वोट दिया। पाकिस्तान को 193 रुकनी जनरल असेंबली में 169 वोटों की भारी अक्सरियत से दोबारा मुंतखब किया गया। इस खत्ते से मुंतखब होने वाले दीगर ममालिक में चीन, नेपाल और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, जबकि सऊदी अरब इंतखाब जीतने में नाकाम रहा है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई में इजाफे की पेशेंगोई की है, जबकि आइंदा साल इसमें मामूली कमी के लिए कहा है। रवा साल मुल्क में महंगाई की शरह 10.2%, जबकि आइंदा साल ये शरह 8.8% होने का इम्कान है। GDP की शरह भी मनफी से बेहतर होकर 1% होने की तवक्को है। माशी माहरीन ने पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम को इसकी बड़ी वजह करार दिया है। नई दिल्ली के अंग्रेजी रोजनामे हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के साथ मुजाकरात शुरू करने के लिए न तो बराह रास्त राबता कायम किया है और न ही किसी के तवस्सुत से। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के एक अहलकार ने पाकिस्तान के कौमी सलामती के वजीर आजम के मुशीर मुईद यूसुफ के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि भारत ने मुजाकरात की ख्वाहिश के सिलसिले में पैगाम इरसाल किया है। अखबार का कहना है कि हुकूमत के एक आला अहलकार ने नाम रास में रखने की शर्त पर कहा है कि यह दावा ख्याली है। अहलकार के मुताबिक इस इंटरव्यू पर बाज़ाब्ता रद्द अमल वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से आएगा। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس رپورٹ سے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل یعنی ایچ آر سی کا رکن منتخب کر لیا گیا، جبکہ سعودی عرب یہ نشست حاصل کرنے میں ناکام رہا. ایشیا بحر الکاہل خطے کے لیے خالی ہونے والی چار نشستوں پر پانچ امیدوار تھے، جس کے لیے منگل کے روز نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے رکن ملکوں نے ووٹ دیا. پاکستان کو 193 رکنی جنرل اسمبلی میں 169 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے دوبارہ منتخب کیا گیا. اس خطے سے منتخب ہونے والے دیگر ملکوں میں چین، نیپال اور ازبکستان شامل ہیں، جبکہ سعودی عرب انتخاب جیتنے میں ناکام رہا. پاکستان یکم جنوری 2018 سے ایچ آر سی کا رکن ہے. منگل کے روز اپنے دوبارہ انتخاب کے بعد پاکستان آئندہ 3 سال کے لیے اس کاؤنسل کا رکن رہے گا، جس کا آغاز آئندہ سال یکم جنوری سے ہوگا. 2006 میں ایچ آر سی کے قیام کے بعد سے یہ پانچویں بار ہے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ایک اہم ادارے کے لیے منتخب کیا گیا. رواں سال انسانی حقوق کاؤنسل کی 15 نشستوں پر انتخاب ہوا. فرانس اور برطانیہ ایچ آر سی میں یورپ کے خطے کے لیے منتخب ہوئے، میکسیکو، بولیویا اور کیوبا لاطینی امریکہ کے لیے، جبکہ افریقہ کے لیے سینیگال، آئیوری کوسٹ، ملاوی، گبو اور مراکش کا انتخاب کیا گیا. ایچ آر سی کے رکن منتخب ہونے والے ملکوں میں روس اور یوکرین بھی شامل ہیں. جنیوا میں قائم 47 ملکوں پر مشتمل ہیومن رائٹس کاؤنسل ایک بین الحکومتی کاؤنسل ہے جو کہ اقوام متحدہ کے تحت کام کرتی ہے. ایچ آر سی اور اس کی ذمہ داریوں میں دنیا بھر میں انسانی حقوق کا تحفظ اور ان کو تقویت دینا ہے. اس کاؤنسل میں وسیع تر انسانی حقوق سے متعلق معاملات اور توجہ طلب مخصوص حالات پر بات چیت کی جاتی ہے. اور اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں عالمی مالیاتی فنڈ کی اس رپورٹ کی، جس کے مطابق پاکستان میں رواں مالی سال کے دوران مہنگائی میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ آئندہ سال اس میں معمولی کمی کا بھی کہا گیا ہے. رواں سال ملک میں مہنگائی کی شرح 10.2%، جبکہ آئندہ سال یہ شرح 8.8% ہونے کا امکان ہے. جی ڈی پی کی شرح بھی منفی سے بہتر ہو کر 1% ہونے کی توقع ہے. معاشی ماہرین نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو اس کی بڑی وجہ قرار دیا ہے. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اس رپورٹ میں.
عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے دنیا کے تمام ممالک سے متعلق ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کی گئی. آئندہ 5 سال تک کی معیشت کے بارے میں رپورٹس جاری کی گئی ہیں. اس رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ سال 2025 تک معاشی نمو بحال ہو کر جی ڈی پی کے 5% تک پہنچنے کا امکان ہے. آئی ایم ایف نے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے کہا کہ رواں مالی سال میں مہنگائی کی شرح 10.2% تک بلند رہے گی اور آئندہ مالی سال میں 8.8% تک کمی ہونے کا امکان ہے. آئی ایم ایف کی پیشن گوئی ہے کہ رواں مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.5% رہنے اور بے روزگاری 0.6% سے بڑھ کر 5.1% ہونے کا امکان ہے. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ غربت کے خاتمے اور معیار زندگی بہتر بنانے کی عالمی کوششوں کو کرونا کے باعث ریورس گیئر لگ چکا ہے. عالمی معیشت کرونا لاک ڈاؤن کے اثر سے نکل تو رہی ہے، لیکن کئی ممالک میں جزوی لاک ڈاؤن کا پھر آغاز ہو چکا ہے. عالمی معاشی ترقی منفی 4.4% تک گر چکی ہے، جو آئندہ سال تیزی کے ساتھ بہتر ہو کر 5.2% تک پہنچ سکتی ہے. آئی ایم ایف نے 2021 تک تیل کی عالمی قیمت $44 فی بیرل اور اس کے بعد 48 تک جانے کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے. آئی ایم ایف کی چیف اکانومسٹ گیتا گوپی ناتھ نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کرونا وائرس کے بعد دنیا بھر کی معیشت میں ابھی بھی غیر یقینی کی کیفیت ہے.
The world economy remains in a deep recession, even though we have a small upgrade. Now, countries have benefited from the reopening and had a partial rebound, but still, to return back to pre-pandemic levels of activity in most countries is going to be a period that's long, it's going to be highly uneven, and also it remains highly uncertain.
پاکستان میں حکومت نے شرح نمو جی ڈی پی کے 2.1%، افراط زر 6.5% اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.5% رہنے کا ہدف مقرر کیا تھا، جو آئی ایم ایف کے مطابق ممکن نظر نہیں آ رہا. اس رپورٹ کے حوالے سے تجزیہ کار اور معاشی ماہر فروغ سلیم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سمیت دیگر مالی امور کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام اس کی معیشت کی تباہی کا باعث بنتا ہے.
اب آج جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 8 ہفتے میں جو مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی آنے والی ہے، انہیں 8 ہفتوں کے دوران ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا پیکج بھی جو اسٹال ہو چکا ہوا اس کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، अब वो ये कह रहे हैं कि ये आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और आप अपने बिजली के रेट बढ़ाएं। अब ये अजीब सा मामला हो जाएगा कि इतना सख्त ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर है, दूसरी तरफ IMF कहेगी कि बिजली के रेट बढ़ाएं, वो हुकूमत बढ़ा नहीं पाएगी। तो लुबे लुबाब ये लग रहा है यार, ये मामला अच्छा नहीं जा रहा। सियासी जमातें जो हैं वो एक पॉलिटिकल तो परमानेंट स्टेट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, मुस्तकिल किस्म की एक जंग लड़ रही हैं आपस में, तो वो मुल्की मईशत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं।
महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से फर्रुख सलीम का कहना था कि इस वक्त जिन मसाइल का सामना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को है वो हुकूमत और अपोजिशन के मसाइल ही नहीं हैं। इस वक्त महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, इससे आम शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
क्या हम ये भी बताते चलें कि हुकूमत की तरफ से बार बार ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो महंगाई पर काबू पाने के लिए मकदूर भर कोशिशें कर रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुस्बत इकदामात उठाए जा रहे हैं जिससे सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। मारूफ वीडियो शेयरिंग ऐप TikTok ने उम्मीद जाहिर की है कि वो पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात दूर करते हुए गैर अखलाकी ऑनलाइन मवाद को मुतहरिक अंदाज में रोकने के लिए जल्द एक मौसर तरीका कार वजा करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान ने जुमे के रोज TikTok पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के सरबराह के साथ होने वाली बातचीत में TikTok ने कहा कि उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐप इस्तेमाल करने वालों को महफूज प्लेटफॉर्म मुहैया करे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली फुरकान।
पाकिस्तान में ऐप पर आयद पाबंदी को हटाने और मकामी सार्फीन को महफूज और शफाफ मवाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए TikTok हुकाम ने पाकिस्तान के मवासलात के निगरान इदारे PTA के सरबराह के साथ वीडियो लिंक के जरिए बातचीत का आगाज किया। PTA ने गैर अखलाकी मवाद न हटाने पर TikTok पर जुमा को पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। PTA का कहना था कि TikTok पर फहश और गैर अखलाकी मवाद पर माशरे के मुख्तलिफ तबकात की जानब से मुतअद्दिद शिकायात मौसूल हुई कि इसके नौजवान नस्ल पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। TikTok को बाज़ ममालिक की जानब से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाबंदियों का सामना है। PTA के जारी बयान के मुताबिक TikTok हुकाम ने पाकिस्तान के तहफ्फुज़ात दूर करने और गैर कानूनी मवाद को रोकने के लिए बामानी मुज़ाकरात का आगाज किया है। चेयरमैन PTA के साथ वीडियो लिंक के जरिए होने वाले इस इजलास में TikTok के आला हुकाम ने गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को मुतहरक अंदाज में रोकने के लिए एक मौसर तरीकाकार वजह करने की खातिर अपने हालिया इकदामात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से आगाह किया। बयान के मुताबिक दोनों जानब से ये इत्तफाक किया गया है कि पाकिस्तानी सार्फीन को महफूज रसाई और मकामी कानून के मुताबिक गैर कानूनी मवाद को हटाने के इत्मीनान बख्श तरीकाकार वजा करने तक बातचीत को जारी रखा जाएगा। सेनेट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कायमा कमेटी की चेयरपर्सन रुबीना खालिद कहती हैं कि पाबंदियों का नफाज किसी सूरत भी मसले का हल नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी के दौर में इन पाबंदियों पर अमल दरामद करवाया जा सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मकामी इकदार और कवानीन की पासदारी भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हर चीज को बंद कर दें, बल्कि फिल्टर्स और आगाही के जरिए भी इसे यकीनी बनाया जा सकता है।
क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां जो है ना वालिदैन की भी है, पेरेंटल गाइडेंस भी होती है, दुनिया भर में प्रैक्टिस की जाती है, तो इसी में मैंने कहा कि जैसे शऊर की बात है और दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। आप एक तरफ कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान हमें बनाना है, तो डिजिटल पाकिस्तान में अगर हर तरफ से जो है कदने लगा देंगे, हर तरफ से बैन लगा देंगे, हर तरफ से इस तरह की पाबंदियां लगा देंगे, तो फिर हम ऑलरेडी जो है इस रेस में जो है बहुत पीछे।
पाकिस्तान इससे कबल YouTube पर भी 3 साल की पाबंदी आयद कर चुका है जो 2016 में सार्फीन के लिए दोबारा आम की गई थी। रवा साल अगस्त में पाकिस्तान ने 5 डेटिंग ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी थी कि इन पर गैर अखलाकी मवाद शेयर किया जाता है। PTA ने अगस्त में ही अपने एक बयान में YouTube से कहा था कि वो अपनी 5 वीडियोस को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दे। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
پاکستان کے بہت سے علاقوں میں موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے، لیکن کراچی جس نے مونسون میں شدید بارشوں کا سامنا کیا، وہاں ان دنوں ہیٹ ویو جاری ہے۔ ماہرین موسموں کی تبدیلی اور اس کے بڑھتے دورانیوں کو عالمی ماحولیاتی اور موسمی تبدیلی سے جوڑتے ہیں، جس کے اثرات اب پاکستان پر بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ کیا ایسے اقدامات ہیں جس سے شہر کراچی کے درجہ حرارت کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اس وقت شمالی علاقہ جات، مری، کوئٹہ اور کلات میں موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن کراچی کو ایک بار پھر سے ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مٹ سردار سرفراز کے مطابق، مئی کے بعد اکتوبر کراچی کے لیے دوسرا گرم مہینہ ثابت ہوتا ہے۔
اس سے پہلے بھی اکتوبر کا مہینہ گرم ہی گزرتا رہا ہے، اور یہ جو کرنٹ ہیٹ ویو ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وسطی ایشیا میں، افغانستان سے اوپر وسطی ایشیا میں ہوا کا ایک زیادہ پریشر موجود ہے، ہائی پریشر ایریا، تو اس کی وجہ سے شمال سے بالکل ہوائیں اتر کے آ رہی ہیں، شمال یا شمال مغرب سے، اس میں بلوچستان کا جو ڈیزرٹ ایریا ہے، اوپر افغانستان کا ڈیزرٹ ایریا ہے، ان ایریاز سے یہ گرم اور خشک ہوائیں آ رہی ہیں، تو یہ یوں ٹیمپریچر شوٹ کر رہا ہے۔
جامعہ کراچی کے شعبہ ماحولیات کے سربراہ ڈاکٹر ظفر اقبال کے مطابق، شہر میں درجہ حرارت میں اضافے کی ایک وجہ بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور سبزے کا نہ ہونا بھی ہے، جس کے سبب شہر اربن ہیٹ آئی لینڈ بنتا جا رہا ہے۔
اکتوبر گرم ہوتا ہے کراچی کا، لیکن اس گرمی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں کا جو اسٹرکچر ہے شہر کا، اور جس طرح کا شہر کا پھیلاؤ ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں گرمی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت بات ہے کہ عمارتیں ڈائریکٹلی سن سے ایکسپوزڈ ہیں، اس وجہ سے وہ عمارتیں جو ہیں گرمی کا باعث بنتی ہیں۔
ماہر ماحولیات رفیع الحق کے مطابق، دنیا بھر میں موسمی اور ماحولیاتی تبدیلی کی ایک وجہ مشینی زندگی اور فطرتی ماحول سے دوری بھی ہے۔
قدرت کی طرف جو واپسی ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ کووڈ کی زندہ مثال لے لیجیے، ہر معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے، آخر وہ اس کا شکار کیوں نہیں ہے؟ اپنے رویوں میں اور سب میں قدرتی انداز کو داخل کریں۔
گزشتہ چند برسوں میں دیگر ممالک کی نسبت پاکستان بھی موسموں کی شدت اور بدلتے پیٹرن کا شکار ہوا ہے۔ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ ملک کو اس طرح کے موسموں کا سامنا ہے جو پہلے نہیں تھا۔
جو جرمن واچ ایک ادارہ ہے جو کلائمیٹ چینج افیکٹس کا انڈیکس دیکھتا ہے، اس کے حساب سے پاکستان کا ساتواں یا آٹھواں نمبر بنتا ہے 2010 سے لے کے 2019 تک، اور 20 میں بھی، 20 کو بھی ہم شامل کر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پچھلے 10-11 سالوں میں پاکستان ہائیلی افیکٹ ہوئے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ویدر، ایکسٹریم ویدر۔ اس میں فلڈس بھی ہم نے فیس کیے، 2010-11-12 لگاتار 3 فلڈ ایئرس تھے، اور پھر اسی طرح 2019 اور 20 کراچی اور سندھ کے لیے بہت ایکسیسو رین فال ہوئیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ ہے ضرور کہ جو ویدر پیٹرنز ہیں، وہ سیٹ پیٹرنز، وہ اپنی جگہ سے شیٹر ہو گئے ہیں۔
اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کیا کیا ممکنہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس پر ماہرین مختلف تجاویز دیتے ہیں جو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
2-3 چیزوں کی تبدیلی کر دیں، مثلا اس کو گرین کور دے دیں، یہ ڈائریکٹلی ایکسپوز نہ ہو، بلکہ یہ اس کو اگر کور دیں، گرین کور، ویجیٹیشن کا کور دے دیں، تو پھر یہ ڈائریکٹ ایکسپوز نہیں ہوں گی سورج کی روشنی سے، نتیجے کے طور پر گرم نہیں ہوں گی بلڈنگ۔ بلیک روڈز بھی کنٹریبیوٹ کر گرم موسم بنانے میں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہے کہ اسٹریٹ ٹریز بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں۔
کراچی میں 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد گرمی کی انتہا کو سہنے کی عادت اب یہاں کے شہریوں کو ہو چکی ہے۔ شہر میں سبزہ کم اور بلند و بالا عمارتوں کا جنگل زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ بلا شبہ آبادی کے ساتھ تعمیرات اور ایندھن کے اضافے نے جہاں اس شہر کو مزید گرما دیا ہے، وہیں اس سے جڑے مسائل بھی اب بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ماہرین کے مطابق اس کا واحد حل درختوں اور سبزے میں اضافہ اور فطرت سے رشتہ جوڑنے میں ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگ بھگ 7 مہینوں کے تعطل کے بعد دو طرفہ آمد و رفت ویزوں کے اجرا کے بعد بحال ہو گئی ہے۔ افغانستان میں کابل اور جلال آباد پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے اور اسلام آباد میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے ویزوں کے اجرا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ پشاور میں افغانستان کے کونسلیٹ سے ویزوں کے اجرا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ویزوں کے اجرا کے فوراً بعد تورخم کے راستے تقریباً 1500 افغان باشندے سوموار کے روز داخل داخل ہوئے دونوں ملکوں کے لوگ ویزوں کے حصول میں مشکلات کی شکایات کرتے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
لگ بھگ 7 مہینوں کی تعطل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ ویزوں کے اجرا کے بعد دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ کابل اور جلال آباد میں پاکستانی سفارت خانوں جبکہ اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانوں نے دونوں ممالک کے درمیان آنے جانے والوں کے لیے ویزوں کی اجرا کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تاہم پشاور میں افغانستان کے کونسلیٹ جنرل کی جانب سے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزوں کے اجرا کا سلسلہ تاحال معطل ہے. پشاور میں افغان کونسلیٹ کے سامنے موجود تاجر وحید اللہ کا کہنا ہے،
تقریباً 5 دن سے ہمارا کام نہیں ہو رہا، ویزے نہیں لگ رہے، بہت مشکلات ہیں ہم کو سر جی. کبھی کہتے آ جاؤ، کبھی کل آ جاؤ، کبھی کب بولتے، کبھی ہوتے ہیں، ابھی نہیں ہوتے، کبھی کوئی اسلام آباد جاؤ، ہوتا نہیں ادھر سے.
دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ آمد و رفت اور تجارت کا سلسلہ پچھلے مارچ کے وقت سے کرونا وائرس کے باعث بند ہو گیا تھا. تاہم محدود پیمانے پر افغان حکومت کی درخواست پر جون کے اوائل سے دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بحال ہو گیا تھا. کابل میں افغان باشندوں نے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی سفارت خانے نے سوموار کے روز سے ویزوں کی اجرا کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تاہم ان افغان باشندوں کے بقول ماضی کی طرح ویزوں کے حصول میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. دونوں ممالک کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر اجرا کیے جانے والے ویزوں کی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہے، مگر تورخم کے راستے سوموار کے روز تقریباً 1500 افغان باشندے پاکستان داخل ہو گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مریض اور ان کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. تورخم میں ایک قبائلی تاجر قاری نظیم گل شنواری نے کہا،
دونوں ممالک کی چاہیے کہ پالیسی میں نرمی اور ہمارے دوسروں کو امپورٹ ایکسپورٹ میں آسانی پیدا کرے اور پالیسی میں تھوڑا سا نرمی کرے.
پشاور کے ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ ایک عہدیدار خالد ایوب نے بھی دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ آمد و رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
جو دو ممالک ہیں یہ دو الگ ممالک نہیں ہے بلکہ ان کا کلچر، زبان اور بہت ساری چیزوں میں ان کی مماثلت ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہوں ان کے ساتھ ان کے ربط اور ان کے تعلقات بہت بہتر اس لیے ہونے چاہیے، اس سے پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے اس میں بھی خوشحالی آئے گی، اور ایک اس میں جو دہشت گردی کا جو عمل جاری تھا گزشتہ 20-25-30 سال سے، تو یہ بھی جو ہے نا کام ڈاؤن ہوگا اور اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور خوشحالی آئے گی انشاءاللہ.
افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی سفیر محمد صادق خان کے مشورے پر حکومت نے روا ماہ کے اکتوبر کے پہلے روز افغانستان کے لیے ویزا پالیسی کا اعلان کیا تھا. اس پالیسی کے مطابق علاج معالجے کے لیے آنے والے مریضوں، ان کے رشتہ داروں اور بچوں کو تورخم ہی میں 1 مہینے کے لیے، جبکہ پاکستان میں کاروبار، تجارت اور دیگر معاشی سرگرمیوں اور طلبہ اور طالبات کے لیے متعدد اندراج کے ساتھ 3 اور 5 سال تک کی ویزوں کا اجرا شامل ہے. ابھی تک افغان حکومت پاکستان جانے والوں کے لیے ویزا پالیسی کا اعلان نہیں کیا ہے. سرحد پار افغانستان کے لوگوں نے پاکستان کی ویزا پالیسی پر خوشی کا اظہار کرتی ہوئی توقع ظاہر کی ہے کہ اس پالیسی سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
افغانستان کی فوج اور ایک نان اسٹیٹ مسلح گروپ این ایس اے جی کے درمیان ہلمند صوبے کے شہر لشکر گاہ میں لڑائی جاری رہی. مقامی حکام کے ابتدائی اندازوں کے مطابق 11 اکتوبر سے شروع ہونے والی لڑائی میں 5000 خاندان بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد تقریباً 200 ہے. ادھر طالبان نے ہلمند کے علاوہ بھی اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا. وزارت داخلہ کے ایک ترجمان طارق رائن نے بتایا کہ طالبان نے ملک میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 575 حملے کیے. ان کے مطابق ان حملوں میں 251 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. طالبان کے ان حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور ابھی تک امن مذاکرات کے لیے قواعد کے مسودے کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی. سابق جنرل عتیق اللہ عمر خیل کہتے ہیں کہ طالبان حملوں میں اضافہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے مذاکرات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. جبکہ طالبان کے ایک سابق عہدیدار سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ حالیہ لڑائی سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں فریقوں میں ابھی بھی عدم اعتماد کی صورت ہے، اور بقول ان کے اس سے امن کا عمل مزید پیچیدہ ہو جائے گا اور عوام کا قیام امن سے متعلق بھروسہ ختم ہو جائے گا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنی رہائی کے فوراً بعد یہ مطالبہ کیا کہ نئی دلی میں نریندر مودی کی حکومت 5 اگست 2019 کو لیے گئے اپنے اس فیصلے کو واپس لے جس کے تحت جموں اور کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کیا گیا اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور لوگوں سے کہا کہ اگرچہ ان کے بقول یہ راہ قطعاً آسان نہیں ہوگی لیکن انہیں یقین ہے کہ ہم سب کا حوصلہ اور عزم یہ دشوار راستہ طے کرنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے۔ تجزیہ کار مسئلہ کشمیر پر محبوبہ مفتی کے اس بیان کو بڑی سیاسی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی کو منگل کو رات گئے رہا کر دیا گیا تھا، انہیں گزشتہ برس نظر بند کیا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنی 14 ماہ کی نظر بندی کے خاتمے پر دیے گئے اپنے پہلے بیان میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور جموں کشمیر کے عوام سے کہا کہ وہ اس راہ میں مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ڈالے گئے ایک آڈیو پیغام میں انہوں نے کہا،
میں آج 1 سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد رہا ہوئی ہوں۔ اس دوران 5 اگست 2019 کے کالے دن کا کالا فیصلہ ہر پل میرے دل اور روح پہ وار کرتا رہا۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس دن کی ڈاکہ زنی اور بےزتی کو قطعاً بھول نہیں سکتا۔ اب ہم سب کو اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا کہ جو دلی دربار نے 5 اگست کو غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی طریقے سے ہم سے چھین لیا، اسے واپس لینا ہوگا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسئلے کشمیر، جس کی وجہ سے جموں کشمیر میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں نشاور کی، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔
سیاسی تجزیہ کار مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر محبوب مفتی کے ان ریمارکس کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ سیاسیات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر نور احمد بابا کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کے بھارت نواز سیاسی کیمپ میں شامل سیاست دانوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا، لگتا ہے کہ اس نے انہیں پشت بدیوار کر دیا ہے۔
یہ بات سگنیفیکنٹ ہے، پہلی بار جیل سے نکلتے ہی انہوں نے یہ بات پورے زور سے کہی ہے کہ اب ان کے لیے صرف یہ آرٹیکل 370 کا بحال ہونا ہی ایشو نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو پرمننٹ بیسس پر ریزالو ہونا چاہیے۔
تاہم پروفیسر بابا کا کہنا ہے کہ محبوب مفتی کے بیان کو کشمیری عوام میں اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی ایک کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
وہ کیسے مطلب دوبارہ ان کی ریلیونس بن جائے، تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے یہ دونوں چیزیں ان کے لیے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کشمیر کا ایشو وہ بڑے زور شور سے کریں گی تاکہ ان کی ایک جو بی جے پی کے ساتھ انہوں نے جو ایک بار وہ الائنس کیا تھا اس کی وجہ سے جو ان کی ساتھ گری ہوئی تھی پارٹی کی بھی، تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اور جو حالات ان کے ساتھ ہوئے۔
61 سالہ محبوبہ مفتی کو منگل کی رات کو رہا کر دیا گیا۔ وہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ان سینکڑوں سیاستدانوں، سماجی اور سول سوسائٹی کارکنوں اور وکلاء میں شامل تھیں جنہیں 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین ہند کی دفعہ 370 اور 35A کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے کے متنازع فیصلے کے خلاف عوامی ردعمل کے خدشے کے پیش نظر حراست میں لیا تھا یا پھر انہیں ان کی رہائش گاہوں پر ہی نظر بند کر دیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت 5 اگست 2019 کو دیے گئے اپنے اس فیصلے کو کشمیری عوام کی خوشحالی اور ترقی کا ضامن قرار دیتی ہے۔ نئی دلی کے انگریزی روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے نہ تو براہ راست رابطہ قائم کیا اور نہ ہی کسی کے توسط سے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت کے ایک اہلکار نے پاکستان کی قومی سلامتی کے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر مرید یوسف کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارت نے مذاکرات کی خواہش کے سلسلے میں پیغام ارسال کیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ حکومت کے ایک اعلی اہلکار نے نام راست میں رکھنے کی شرط پر کہا کہ یہ دعویٰ خیالی ہے۔ اہلکار کے مطابق اس انٹرویو پر باضابطہ رد عمل وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے آئے گا۔ گزشتہ روز پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر مرید یوسف نے ایک بھارتی میڈیا ادارے دا وائر کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اور عالمی رپورٹیں شروع کرنے سے پہلے پاکستان سے ہی ملی ہوئی ایک اور رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے صوبائی حکومت کی درخواست پر پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں اور ممبران قومی اسمبلی کے خلاف شمالی وزیرستان کے خڑ قمر کے واقعے اور 8 جون 2019 کو سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے مقدمات کو خارج کر دیا ہے۔ خڑ قمر کے واقعے میں 16 مقامی قبائلی ہلاک اور 40 زخمی ہوئے تھے، جبکہ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے کے وقت ممبران قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر ساتھیوں سمیت قید تھے۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے مقدمے کو خارج کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے حق کی فتح قرار دیا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کی صدارتی انتخابی مہم میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار سابق نائب صدر جو بائیڈن نے فلوریڈا کی دوسری سب سے بڑی کاؤنٹی براورڈ میں انتخابی ریلی منعقد کی۔ اس موقع پر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کا فیصلہ اسی کاؤنٹی میں ہوگا، 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن نے اس کاؤنٹی میں صدر ٹرمپ کو 1-2 سے شکست دی تھی، تاہم فلوریڈا کی تمام تر ریاست میں صدر ٹرمپ نے مجموعی طور پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریاست کے تمام کے تمام 29 ووٹ حاصل کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کو شکست دے دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز فلوریڈا کے سیمینول ہوائی اڈے پر ایک بڑی ریلی سے خطاب کیا، جہاں 4 برس پہلے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ COVID-19 سے شفا یاب ہونے کے بعد یہ صدر ٹرمپ کی پہلی انتخابی ریلی تھی۔ صدر ٹرمپ انتخابی مہم کے دوسرے مرحلے پر منگل کی شام پینسلوانیا پہنچے، جو ان کے حریف جو بائیڈن کی جائے پیدائش ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پینسلوانیا صدارتی انتخاب کے حوالے سے دوسری اہم ریاست ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ میں جج کی خالی نشست کے لیے نامزد امیدوار ایمی کونی بیرٹ نے منگل کے روز سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے ارکان کی جانب سے پوچھے جانے والے کئی سوالوں کے جواب دینے سے معذرت کی، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کام پر ذاتی اور مذہبی خیالات کو حاوی نہیں ہونے دیں گی۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کونی بیرٹ کو سپریم کورٹ کے جج کی خالی نشست کے لیے نامزد کیا ہے۔ اگر وہ اس نشست پر نامزدگی حاصل کر لیتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی نویں تاحیات جج ہوں گی۔ منگل کو سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے ارکان نے مسلسل دوسرے روز ان سے سوالات کیے۔ اس موقع پر پینل نے سوال کیا کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے تو قانونی تنازعات کا کس طرح سامنا کریں گی، جس پر کونی بیرٹ نے کہا کہ وہ کیسز کے انتخاب کے لیے اپنے ذاتی خیالات کو حاوی نہیں ہونے دیں گی۔ بیرٹ نے امریکہ میں اسقاط حمل کو قانونی قرار دینے، ہتھیاروں کے مالکانہ حقوق اور آئندہ ماہ عدالت میں ممکنہ طور پر زیر سماعت آنے والے ہیلتھ کیئر قانون سے متعلق پوچھے گئے سوالات کا براہ راست جواب نہیں دیا، تاہم بیرٹ نے کہا کہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور وہ صرف قانون کی پاسداری کریں گی۔ بیرٹ نے اس سوال کا جواب دینے سے بھی گریز کیا کہ اگر سینٹ کی جانب سے ان کی سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے تقرری کر دی جاتی ہے تو وہ 3 نومبر کو صدارتی انتخابات میں کسی قانونی تنازع کی صورت میں خود کو اس سے الگ رکھیں گی یا نہیں۔ بیرٹ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کی صدر ٹرمپ یا ان کے کسی عہدیدار سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ انہیں الیکشن کے تنازع کی صورت میں کیا فیصلہ سنانا ہوگا۔ ان کے بقول وہ انتخابات کے کسی بھی تنازع کی صورت میں ایسی گفتگو کو خود کو حصہ بنانے کو غیر اخلاقی سمجھتی ہیں۔ آج بدھ کو تیسرا سیشن ہوگا۔ جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر لنڈزے گراہم نے ایمی کونی بیرٹ کی نامزدگی کی منظوری کے لیے ابتدائی رائے دہی جمعرات کو مقرر کی ہے۔ آئندہ ہفتے حتمی منظوری کے لیے ووٹنگ ہوگی، جبکہ ریپبلکن اکثریت والی پوری سینٹ اس ماہ کے آخر میں ووٹنگ کے ذریعے سپریم کورٹ کے لیے جج کی نامزدگی کی توثیق کرے گی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ڈائن فائنسٹائن نے فوری طور پر اشارہ دیا کہ جوڈیشری کمیٹی میں شامل ڈیموکریٹ ارکان ایک پالیسی تنازع پر ایمی کونی بیرٹ سے سخت اور تیز سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ سوالات افورڈیبل ہیلتھ کیئر ایکٹ پر سن 2012 میں اس کی قانونی حیثیت پر سپریم کورٹ کی جانب سے اس کے حق میں فیصلے پر ہوں گے۔ بیرٹ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ یہ فیصلہ غلط طریقے سے کیا گیا ہے. سینیٹر فائنسٹائن کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ بیرٹ سماعت کے دوران اس پر اپنا موقف واضح کریں گی. سماعت کے دوران اپنے افتتاحی کلمات میں سینیٹر گرام کا کہنا تھا کہ یہ سماعت ایک طویل اور اختلافات سے بھرپور ہفتے پر محیط ہوگی. تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں انہیں علم ہے کہ رائے دہی کا نتیجہ کیا ہوگا. انہوں نے پیش گوئی کی کہ کمیٹی میں شامل 12 ریپبلکن ارکان نامزدگی کے حق میں جبکہ 10 ڈیموکریٹ ارکان اس کے خلاف ووٹ دیں گے. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ چاہے وہ ہوں یا صدر ٹرمپ، سپریم کورٹ کے نئے جج کی نامزدگی نئے منتخب صدر کو کرنا چاہیے. امریکی رائے عامہ بھی اس معاملے میں منقسم دکھائی دیتی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسرائیل اور لبنان نے متنازع سمندری سرحد کے بارے میں بالواسطہ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے. امریکہ اور اقوام متحدہ ان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. لبنان کے شہر ناکورہ میں واقع اقوام متحدہ کے امن مشن دفتر میں بات چیت شروع ہوئی. بحث کا موضوع بحیر روم میں 860 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جسے لبنان اور اسرائیل دونوں اپنا اپنا خصوصی اقتصادی زون قرار دیتے ہیں. اسرائیل اور لبنان کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں اور عہدیداروں نے زور دیا ہے کہ مذاکرات کی نوعیت تکنیکی ہو اور اس کا مقصد تعلقات کو معمول پر لانے سے نہ ہو. لبنان کو اقتصادی بحران کا سامنا ہے اور وہ اس علاقے کو تیل اور گیس کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے ملک کو آمدن کا حصول ہو سکے. اور آئیے اب آپ کو کرونا وائرس کے متعلق تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار سے آگاہ کرتے ہیں. کرونا وائرس سے عالمی سطح پر ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 10,86,000 سے تجاوز کر گئی ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,81,41,000 ہو گئی. چین میں کرونا وائرس کے مزید 20 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ ایک روز قبل رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 13 تھی. امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اموات برازیل میں جو کہ 1,50,998 بتائی جاتی ہیں. ابھی تک امریکہ جانی نقصان کے حوالے سے سر فہرست ہے. پاکستان میں انتہائی نگہداشت میں زیر علاج افراد کی تعداد 518 ہو گئی جبکہ مجموعی طور پر 8,782 افراد اب بھی کرونا سے متاثر ہیں. فٹ بال کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو بھی وائرس سے محفوظ نہیں رہ سکے اور ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے اعلان کیا ہے کہ کرونا ویکسین کے آزمائشی مرحلے میں شریک ایک رضاکار کے بیمار ہونے پر فوری طور پر ٹرائلز کو روک دیا گیا. امریکہ کی ایک اور دوا ساز کمپنی ایلی لیلی اینڈ کمپنی نے بھی منگل کے روز اپنی کرونا وائرس کی ویکسین کے محفوظ ہونے سے متعلق خدشات کے حوالے سے تجربات روک دیے. تاہم کمپنی نے خدشات کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں. ایلی لیلی نے یہ ویکسین کینیڈا کی بایو ٹیک کمپنی ایب سیلرا کے تعاون سے تیار کی. اس ویکسین کے استعمال سے ایسی اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں جو وائرس کے خلاف مدافعت فراہم کرتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد انہیں بھی ایسی ہی ویکسین دی گئی تھی. لیلی نے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرنگ انتظامیہ کو اس ویکسین کے نسبتاً ہلکے اور درمیانے درجے کے اثرات کے حامل مریضوں کو ہنگامی بنیادوں پر فراہم کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دے رکھی ہے. اس سے ایک روز قبل امریکی کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے اپنے تجربات آخری مرحلے پر معطل کر دیے جبکہ ایک مریض کی ویکسین دیے جانے کے بعد حالت بگڑ گئی. جانسن اینڈ جانسن نے ایک ہی خوراک پر مبنی اس ویکسین کے امریکہ کے علاوہ ارجنٹینا، برازیل، چلی، میکسیکو اور جنوبی افریقہ سمیت دنیا بھر 200 مقامات پر 60,000 رضاکار مریضوں پر تجربات شروع کیے تھے. اور عالمی بینک نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ملکوں کو کرونا وائرس ویکسین کی خریداری اور تقسیم کے لیے $12 ارب کی امداد فراہم کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے جہاں ملزم کی شناخت ہوگی. اسی کیس کے بارے میں تفصیلی اور تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
منگل کو لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پنجاب موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کیس میں ملوث عابد ملہی کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا. سماعت کے دوران جج نے ملزمان کی شناخت کے لیے پریڈ کی تیاریاں جلد مکمل کرنے پر ہدایت دی۔ دوسرے ملزم شفقت کو بھی اکتوبر کی 28 تاریخ تک ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو پنجاب کی سی آئی اے نے عابد کو لاہور کے قریب گرفتار کیا، جن کے لیے ایک ماہ سے تلاش جاری تھی۔ اس سلسلے میں جب ڈی آئی جی پولیس آپریشن سہیل سکیرا سے پوچھا گیا کہ عابد کی گرفتاری میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی تو ان کا کہنا تھا،
جی میم اس کے اتنا وہ ہائی پروفائل ہو گیا، شور بہت زیادہ، اور یہ وہ اس سے ایک فائدہ تو ہمیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اسے چھپنے میں دشواری ہوتی ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ وہ ہم پہ پریشر بھی بن جاتا ہے، پولیس پہ بھی ہوتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اکیوز ہوتا ہے اس پہ بھی پریشر ہوتا ہے۔ تو وہ میم جو یہ تھا کہ ہم جو جتنی بھی سائنٹیفک فیسلٹیز ہمیں اویلیبل تھی الیکٹرانکس کی، علاوہ ہم جو ہیومن انفارمیشن سسٹم ہے اس کو بھی ہمیں لانچ کیا ہوا تھا، انفارمل سیٹ کیے ہوئے تھے جہاں جہاں اس کی آنے کی پاسبلٹی تھی اس جگہ۔
جی تو غالباً والدہ کو سٹنگ آپریشن میں استعمال کیا گیا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔
اچھا میم اس طرح تھا کہ جو والدہ کو پہلے لے کے آئے تھے پتا کرنے کے لیے، انکوائر کرنے کے لیے کہ بھائی اس کی ہائیڈ آؤٹس کدھر کدھر ہو سکتے ہیں، یہ وہ سبسیکوئنٹلی شی واز ریلیز، کی والدہ کو بھی واچ کیا جا رہا تھا اور ان کی جو مسز ہیں ان کو بھی واچ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ اس نے پہلے اپنی والدہ سے رابطہ کر کے آئے ہیں عابد صاحب جو ہیں، اس کو پھر اپریہینڈ کر لیا گیا وہاں پہ۔
اس کے بعد سے آپ لوگوں کو کوئی لیڈز ملی ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو کہ معاشرے کے خلاف کام کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، ان کو روکا جائے کام کرنے سے؟
جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں میم، اس میں تھوڑا سا ایک ہماری سوسائٹی میں ڈو ناٹ اسٹیپ فارورڈ کے بھائی آ کے وہ بات کو یا انفارمیشن کو بتائیں، جیسے ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن جو ہے جنرل پبلک وہ بڑے حوصلے کے ساتھ پرووائڈ کر دیتی ہے، اور وہ لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا لوگ اس سے شائع ہیں۔
جی جی، یہ خاتون تحقیقات میں تعاون کر رہی ہیں، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کچھ ہوگا، کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن لوگ کہہ رہے ہیں کس بات کا جبکہ تمام کی تصاویر چھاپی جا چکی ہیں۔
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے کیا وہ اس وقت تھوڑی سی اس کو ڈیفینس یوز کرے گا کہ جی ہم نے اس کو تصویریں اس کی پبلش ہوئی، اور تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ دیٹ از ون ٹول، تو اگر ڈی این اے میچ کرتا ہے اور جو خواتین کی جو اسٹولن سٹف ہے وہ ریکور ہوتا ہے اور ان کی لوکیشن وہاں پہ آتی ہیں، تو وہ اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ان کی وہاں پریزنس اور وہ ایکٹ اور جو ان کے بلڈ سٹینز ہیں وہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میم یہ ایمپل ایویڈنس، یہ انشاءاللہ اس کو ضرور سزا دلوائیں گے۔
بتائیے گا کہ محکمے میں اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں کوئی تبدیلیاں ہوں گی، کیونکہ ہمیں علم ہے ایک مہینہ پہلے سی سی پی او نے جس طرح کی باتیں کی تھی اس کی وجہ سے میڈیا میں بہت زیادہ شور مچا تھا۔
میم وہ انفارچونیٹلی سی سی پی او نیور مینٹ اینی تھنگ نیگیٹو، وہ بیسیکلی ان کا مقصد یقیناً یہ تھا کہ یہ اپنا مقصد بھی تھا لوگوں کو اویئر کرنے کا کہ وینیور یو لیو یور ہاؤس ایٹ ان دی ایوننگ اور لیٹ نائٹ تو آپ ضرور پیٹرول جو ہے گیس ہے اس کو چیک کر لیں ذرا، بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ تھوڑا سا اس وقت وہ آؤٹ آف پلیس تھی بات، کہ وہ کیونکہ ہر بندہ واز ان اسٹیٹ آف شاک۔
یہ تھے پنجاب میں ڈی آئی جی پولیس آپریشن سہیل سکیرا۔ دوسری طرف لاہور میں کرمنل ڈیفنس وکیل اسد جمال کا کہنا تھا کہ میڈیا میں آنے والی خبروں کے باوجود انہیں گرفتاری میں تاخیر پر حیرت ہوئی،
اس لیے کہ اگر یہ فون ہی کی وجہ سے پکڑا گیا ہے تو یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوا، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ وہی پرانے نمبر ہی کے استعمال کی وجہ سے پکڑا گیا ہے یا کہ سٹنگ آپریشن میں کچھ اور بھی بات ہے۔ سو یعنی میرا خیال ہے پولیس کو ایک کوئی وضاحتی بیان دے دینا چاہیے۔
میڈیا میں تو ان ملزمان کے بارے میں خبریں آ گئی ہیں، اب آپ کے خیال میں ان کا ٹرائل ہے وہ کتنا منصفانہ ہوگا؟
نہیں، منصفانہ ٹرائل ہونے کا امکان تو بہت کم یا تقریباً معدوم ہی سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا دے کے لوگوں کو یہ بتانا کہ ملزم کو ہم نے گرفتار کر لیا اور صحیح ملزم کو گرفتار کیا سزا دینے کا مطلب یہی سمجھا جائے گا. تو حکومت کے لیے مسئلہ ہے کہ یہ ملزم ہے یا نہیں ہے, اس کے خلاف جو تفتیش ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سزا دینا حکومت کی مجبوری ہے, مجبوری ان دا پولیٹیکل سینس.
ابھی آپ پنجاب میں ڈی آئی جی آپریشن سہیل سکیرا اور وکیل اسد جمال کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور اب آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں مانسون میں شدید بارشوں کا سامنا ہوا, وہاں انہی دنوں ہیٹ ویو بھی جاری ہے جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا. ماہرین موسموں کی تبدیلی اور اس کے بڑھتے دورانیوں کو عالمی ماحولیاتی اور موسمی تبدیلی سے جوڑتے ہیں جس کے اثرات اب بھی پاکستان پر پڑے ہیں. کراچی کے مسائل اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور تجارتی مرکز ہے, اپنے بنیادی مسائل کے حل کا اب بھی منتظر ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ مسائل کب اور کیسے حل ہوں گے. ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے پاکستان کے وفاقی وزیر جناب امین الحق اور سندھ کے صوبائی وزیر جناب نثار کھوڑ سے. ان مسائل کے حل کے لیے وفاق کی سطح پر کیا کوششیں ہو رہی ہیں, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے امین الحق نے کہا,
آپ نے دیکھا کہ جب کراچی بارش کے بعد کراچی کا انفراسٹرکچر بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا, تو وفاقی حکومت نے, مختلف حلقوں نے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے آبزرویشن میں کہا کہ کراچی کے حالات کو بہتر کیا گیا. اس کے بعد ایک کے ٹی سی بنی, کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنائی گئی جس میں وفاق کے تین نمائندے اور صوبائی حکومت کے تین نمائندے تھے جس کے اندر ایم کیو پاکستان بھی شامل تھے. ہم نے کیا فیصلہ کیا اور کیوں فیصلہ کیا کہ کراچی میں تباہی بربادی کی حالت بہت خراب تھی, تو ہم نے چھ منصوبے کو آئیڈینٹیفائی کیا. نمبر ون کہ پانی کی صورت حال کو کیسے بہتر کیا جائے گا, سیوریج ٹریٹمنٹ پلان اینڈ ڈسپوزل کی بات کی گئی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کی گئی, اسٹرام واٹر ڈرین کی بات کی گئی اور ماس ٹرانزٹ سسٹم کی بات کی گئی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ کراچی کی جو مین سڑکوں کے ساتھ ساتھ اندرونی شہر جو سڑکیں وہ بھی تباہ بربادی کے دہانے میں پہنچی ہوئی, ان کو بھی کیسے صحیح کیا جائے گا. اس کے لیے جسے کہتے ہیں کہ 1114 ارب روپے رکھے گئے. اس کے اوپر آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو 614 ارب روپے, صوبائی حکومت جو 375 ارب روپے دے رہی ہے. اور آپ کو میں بالکل فیکٹ بتا دوں کہ 125 ارب روپے وہ رکھے گئے جعفری صاحب, جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے کچھ بحریہ ٹاؤن پہ پابندی لگائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ پیسے جمع کریں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ 125 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا, اس طرح ٹوٹل طور پر 1.1 ٹریلین سے زیادہ بن جاتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہماری خواہش ہوگی کہ کراچی میں جو منصوبوں کا دعویٰ کیا گیا ہے, جو وعدہ کیا کم از کم وفاقی حکومت کی طرف سے, وہ لازمی طور پہ پورا کیا. تو ہم نے یہ کیا فیصلہ کیا, ہم نے کام کو دو حصے میں ڈیوائڈ کر دیا, کچھ چیزیں جو صوبائی حکومت کرے گی اور کچھ چیزیں وفاقی حکومت کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نظر آئے. ہم نے دو حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہوئے کیا فیصلہ کیا, ہم نے فیصلہ کیا کہ K4 کا منصوبہ وفاقی حکومت اپنے ہاتھ میں لیتی, اور ہم نے اس کا عمل شروع کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ واپڈا سے بات کر لی گئی ہے اور واپڈا اس سے اپنے کام مکمل کر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, 3 سال میں یہ کام مکمل ہو جائے گا. دوسرا منصوبہ ہم نے کیا لیا کہ کراچی سرکٹ ریلوے کا, وہ بھی 300 ارب روپے اس میں رکھے گئے, ان شاء اللہ تعالیٰ وفاقی حکومت اس کو بھی آئندہ 3 سال میں مکمل کر کے. اسی طریقے سے کراچی پورٹ سے لے کر پیپری تک فریش سروسز شروع کی جائے, وہ 132 ارب روپے پہ رکھے گئے, اور اس کا کام کا آغاز اس طرح ہو گیا ہے کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے تمام جسے کہتے ہیں اردو اور انگریزی اخبار میں اس کے اشتہار چلا گیا کنسلٹنٹ ہائر کرنے کے. چوتھی امپورٹنٹ بات یہ کہ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا میٹرو, کیونکہ صوبائی حکومت تو ناکام رہی تو وفاقی حکومت گرین لائن کے منصوبے کے ذریعے کراچی میں میٹرو بنا رہی ہے, اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے 12 یا 13 ارب روپے رکھے گئے, اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اگلے سال جون تک اس کو مکمل کر دیا جائے. تو اور اس کے لیے ہم نے کیا رکھا, ہر جگہ پہ ٹائم لائن فکس کی گئی, اور ٹائم لائن فکس کرنے کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ بھی اس کو دیکھے گی کہ ہر طریقے سے ہر کام میں شفافیت ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور کسی قسم کی کرپشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے.
لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف وعدے ہی نظر آ رہے ہیں, کیا یہ وعدے کبھی حقیقت بن سکیں گے واقعی؟
دیکھیں میں اس بارے میں بڑا پر امید ہوں اور پر امید ہونے کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کراچی کے مسئلے کے اوپر صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت بھی شامل ہے. وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ آپ بتا رہے ہیں کہ مختصر حلقے بھی اس میں آن بورڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارچ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن تھی وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. جب اس شہر, اس صوبے اور اس ملک کے تمام لوگ اس پہ آن بورڈ ہے تو میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ, اور جس انداز سے وفاقی حکومت نے کیے فور کے منصوبے کا میں نے بتایا کہ واپڈا کے ہیڈ اوور ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ فریش سروسز ہے جو کراچی سے پیپری, اس کو آلریڈی اخبار میں ایڈ جا چکا ہے, تو کام کا آغاز ہو چکا. ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ کام جو صوبائی حکومت نے ہینڈ اوور کیا گیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے کام میں تیزی لائے.
بہت شکریہ امین الحق صاحب. اور اب گفتگو کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر جناب نثار کھوڑو سے.
نثار کھوڑو صاحب, یہ بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے.
پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی کے مسائل ہیں کیا کیا. ایک کراچی کے مسائل ہیں کچی آبادی بھی کراچی کا مسائل ہے, پانی بھی کراچی کا مسئلہ ہے, کمیونیکیشن بھی کراچی کا مسئلہ ہے, یعنی مطلب کہ انفراسٹرکچر بھی کراچی کا مسئلہ ہے. کراچی کا مسئلہ کراچی کے مسئلے ہیں, اور یہ بڑے شہروں کے مسئلے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا ہوتے ہیں, اور ہماری بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں, آن گوئنگ ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے بہت سے مسائل ہیں, بہت سی پروجیکٹس ہیں جو چل رہی ہیں. پانی کی پروجیکٹ ہے تو کے فور کے نام سے ابھی تک مطلب ہچکیاں کھا رہی ہے, وہ پوری نہیں ہو رہی, فنڈنگ جلدی نہیں ہو رہی, کبھی کوٹ آ جاتی ہے بیچ میں الائنمنٹ کے حساب سے کہ یہاں سے میں کھینچوں یہاں سے کھینچوں, کبھی کہتے ہیں کہ کے فور بناؤ تو اس کی فنڈنگ دینے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں, لیکن چل رہی ہے. اگر دوسری چیزیں ہیں کراچی سیوریج اینڈ واٹر بورڈ, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو صفائی کی ذمہ دار ہے, اس کی آؤٹ سورس کرنے کی بھی کوشش کی ہم نے جی, کیا گندگی اٹھانے کے لیے ہم نے کبھی چائنا کو بلاتے ہیں, کبھی اپنے لوکل سورس کو استعمال کرتے ہیں. بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ یہ کنٹینیوس مسئلہ چلتا رہتا ہے. انفراسٹرکچر کی بات ہے تو کراچی کہیں پہلے بہتر ہو گیا ہے, کوئی انڈر پاس بنے, کوئی اوور پاس بنے, کوئی ٹریفک مینجمنٹ کی کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے. اگر روڈ ہے تو روڈ میں بھی کچھ مرمت ہو رہی ہے, کہیں اسالٹک پلانٹ اسالٹک روڈ بنے گئے, کبھی کچھ بن گئے, کہیں کہیں مولکا علاقوں میں نہیں بھی بنے. مسئلے تو کرتے کراتے ہم نے بولا کہ ہماری چلتی ہوئی آن گوئنگ اسکیم پر 750 ارب روپے الوکیٹڈ ہیں فار فور ایئرس, 750 ارب روپے الوکیٹڈ ہیں فار فور ایئرس ٹو بی کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے
جی.
ایکچولی اگر وفاق کی کوئی کنٹریبیوشن ہے تو اس میں 300 ارب روپے کے لگ بھگ ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از آلسو ٹو بی اسپینڈ ان فور ایئرس فار دی آن گوئنگ اسکیمس ٹو بی کمپلیٹڈ. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ چار اسکیمیں یا پانچ اسکیمیں اگر کمپلیٹ ہو بھی جائیں تو کراچی کی ایک اور اسکیمیں بنانی پڑیں گی اور بنانی پڑے, کیونکہ کراچی از ناٹ ون ڈسٹرکٹ, کراچی از 6 districts, 7 districts.
پیپلز پارٹی گزشتہ کئی عرصوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے, آج تک یہ مسائل کیوں حل نہیں ہو سکے؟
9 سال مسلسل ان کے ساتھ رہے ان کو والے, وہ اپنے جواب دے سکتے. یہ واٹر سیوریج کراچی سرکولر ریلوے اس کے زمانے میں کیوں نہیں بن سکا جبکہ جنرل مشرف صاحب ان کے ہاتھوں میں کھیلتا تھا؟
تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟
750 ارب روپے الوکیٹڈ ہے, 750 ارب روپے کراچی کو اگنور نہیں کیا ہوا ہم نے. 750 ارب روپے کے اگر پروجیکٹ چل رہے ہیں تو یقیناً 1-2 سال 3 سال میں پورے ہوں گے. ہماری جو پروونشل اے ڈی پی کی جو سسٹم ہوتا ہے وہ اسکیم کو سب کو 100 روپے کی پھر اسکیم ہوئی تو ایک سال میں ہم 25% اس کا ریلیز کرتے ہیں, 4 سال میں کمپلیٹ کرنے کا پروجیکٹ ہوتا ہے, اور اس طرح سے ہم نے 750 روپے کی الوکیٹڈ رکھی ہوئی اماؤنٹ ہے جو 4 سال میں ختم ہونی ہے. اس میں اگر تھوڑی سی تیزی پڑنی ہے تو فنڈنگ کی بہتر نظام کی وجہ سے بہتر ہو سکتی ہے.
یہ تھے سندھ کے صوبائی وزیر جناب نثار کھوڑو. قمر عباس چاپری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 kHz پر خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیر سے جمعے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے, پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے تحت اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی تعزیرات کو دوبارہ بحال کر دیا ہے, جن میں ہتھیاروں پر پابندی بھی شامل ہے جو 18 اکتوبر کو ختم ہونے والی تھی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکمنامہ بھی جاری کیا ہے جس کے تحت نئی تعزیرات اور ایک درجن سے زیادہ اداروں اور افراد کے خلاف برآمدی کنٹرول کی تعزیر لگائی گئی ہے, جن کی وساطت سے ایران کے جوہری ہتھیاروں, میزائلوں اور روایتی ہتھیاروں سے تعلق رکھنے والی سرگرمیوں میں مدد حاصل ہوتی ہے. ایک پریس بریفنگ میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صدر کے حکم نامے کو ایک نیا اور طاقتور ہتھیار قرار دیا جس سے اسلحے پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کا نفاذ کیا جا سکے گا, اور جو کوئی بھی اقوام متحدہ کی تعزیرات کو نظر انداز کرنا چاہے گا اسے جواب دہ بنایا جا سکے گا. ہم نے جو کارروائیاں کی ہیں وہ انتباہ کی حیثیت رکھتی ہیں جسے دنیا بھر میں سنا جانا چاہیے. اس سے قطع نظر کہ آپ کون ہیں, اگر آپ ایران کے خلاف ہتھیاروں سے متعلق اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ تعزیرات کا خطرہ مول لے سکتے ہیں. اقوام متحدہ میں امریکہ کی نمائندہ کیلی کرافٹ نے اس جانب اشارہ کیا کہ امریکہ نے یہ حالیہ اقدامات اس وقت اٹھائے ہیں جب سلامتی کونسل ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی میں توسیع کرنے میں ناکام رہی. انہوں نے کہا کہ جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ جب بھی سلامتی کونسل ناکام رہتی ہے ہم اس کام میں ناکامی نہیں دکھائیں گے. سلامتی کونسل کے ارکان کی یہ بیجا امید ہے کہ جے سی پی او اے یعنی ایران سے متعلق نیوکلیئر سمجھوتے سے ایران کے جوہری عزائم کو روکا جا سکتا ہے. سلامتی کونسل کے ان ارکان کو ان ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں کرتی کہ قرارداد نمبر 2231 میں درج طریقہ کار کے تحت دوبارہ تعزیرات نہ لگائی جائیں. اب ہمیں یہ توقع ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک اپنی قانونی ذمہ داری پوری کریں گے اور ایران کے خلاف دوبارہ تعزیرات عائد کر دیں گے. قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس صورت میں ایرانی حکومت اپنے وعدوں کی پاسداری میں ناکام رہتی ہے تو امریکہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی تعزیرات کو دوبارہ عائد کر سکتا ہے, اور 2015 میں جے سی پی او اے کی امریکی توثیق کی بھی یہی بنیاد تھی. ایرانی حکومت نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام اور اپنے سرکاری محافظ خانے کے بارے میں بار بار دروغ گوئی سے کام لیا ہے اور بین الاقوامی انسپیکٹروں کی ضروری رسائی دینے سے انکار کیا ہے. موجودہ اقدام ایرانی حکومت کو یہ واضح پیغام ہے کہ اس قسم کا طرز عمل برداشت نہیں کیا جائے گا. امریکہ بین الاقوامی برادری کو بھی واضح پیغام بھیج رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی ایران کو خوش کرنے اور اسے سہولت مہیا کرنے میں لگے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ انہیں بالآخر ایران کی مذموم سرگرمیوں سے قطع تعلق کر لینا چاہیے. قومی سلامتی کے مشیر اوبرائن نے کہا کہ اس کے بجائے کہ جوہری بم یا علاقائی بالادستی کے حصول کے لیے تگودو کی جائے, ایرانی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایران کے عوام کو وہ چیزیں مہیا کرے جو وہ چاہتے ہیں اور جس کے وہ مستحق ہیں, یعنی ایک پھلتا پھولتا اور خوشحال ایران. صدر نے یہ بات صاف طور پر کہی کہ اگر ایران امن کے راستے کا انتخاب کرنے کو تیار ہے تو امریکہ اس کے ساتھ چلے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل ایچ آر سی کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے. ایشیا بحر الکاہل خطے کے لیے خالی ہونے والی چار نشستوں پر پانچ امیدوار تھے جس کے لیے منگل کو نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے رکن ملکوں نے ووٹ دیا. پاکستان کو 193 رکنی جنرل اسمبلی میں 169 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے دوبارہ منتخب کیا گیا. عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں رواں مالی سال کے دوران مہنگائی میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے جبکہ آئندہ سال اس میں معمولی کمی کے بارے میں بتایا گیا ہے. معروف ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ پاکستان کے تحفظات دور کرتے ہوئے غیر اخلاقی آن لائن مواد کو فعال انداز میں روکنے کے لیے جلد ایک مؤثر طریقہ کار وضع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان نے جمعے کے روز ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگ بھگ 7 مہینوں کے تعطل کے بعد دو طرفہ آمد و رفت کا سلسلہ ویزوں کے اجرا کے بعد بحال ہو گیا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ میں جج کی خالی نشست کے لیے نامزد امیدوار ایمی کونی بیرٹ نے منگل کو سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے ارکان کی جانب سے پوچھے جانے والے کئی سوالوں کے جواب دینے سے معذرت کی، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کام پر ذاتی اور مذہبی خیالات کو حاوی نہیں ہونے دیں گی۔ اور اسرائیل اور لبنان نے متنازع سمندری سرحد کے بارے میں بالواسطہ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ ان مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔